الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. آج میں ذکر کے بعد حضرت کو مبارک دی کہ حضرت آپ کے دیرینہ خواہش پوری ہو گئی. اکثر حضرت فرماتے تھے کہ بنگلہ دیش میں جانا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھی ماشاءاللہ معراج صاحب کی وجہ سے جڑ گئے. انڈیا میں حضرت بار بار کہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں گے تو انڈیا کے بھی ساتھی ماشاءاللہ, ایک انڈیا کے ساتھی حج میں جڑا تھا اور آج یہ لوگ بھی آ گئے. تو اس کے بعد میں نے ڈاکٹر طاہر صاحب سے بات کی کہ میں نے کہا آج تو حضرت چھٹی دے دیں تو بڑا اچھی بات ہے, تھک گئے تو پھر بات کریں گے. لیکن حضرت آپ لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے. یہ جو خانقاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چٹیل میدان تھا جب میرے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں آرام کے لیے لائے تو یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. اور آپ کے گھر سے جب جنازہ نکلا تو بڑی دنیا تھی, آپ کے شاگرد پورے پاکستان کے ہر شہر سے آئے ہوئے تھے. میں اس زمانے میں کراچی میں ہوتا تھا, کراچی سے آئے اور اس قدر بارش تھی پورے ملک میں, ایسے لگ رہا تھا کہ آسمان بھی حضرت کی وفات پہ رو رہا ہے. بہرحال وہ میں اتنا رویا کہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ اس کا حضرت سے کیا تعلق ہے. لوگ آتے ہیں ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے میرا کلب جاری ہو جائے, مجھے مراقبات ہو جائیں, مجھے کوئی منازل مل جائیں, کوئی مناسب مل جائے. میں تو حضرت بیگ صاحب کا روم میٹ تھا 1966 میں. آپ یوں سمجھیں کہ اگر حضرت مغرب کو جا رہے ہیں تو میری سوچ مشرق والی تھی, وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کا ہمارا سٹائل تھا. میں انگریزی میں بات چیت کرنی, کتابیں بڑی بڑی پڑھنی. حضرت سادہ سی طبیعت کے تھے, نمازوں پہ مجھے انہوں نے پکا کر دیا. وہاں بھی حضرت باجماعت نماز پڑھتے تھے تو ان سے مجھے ایک انسیت ہو گئی اور میں نے اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ کتب ہیں, کیونکہ میری نظر میں کتب سے بڑا اور کوئی منصب نہیں تھا. اور یہ بھی میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے تھے مناسب, تو اس نسبت سے میں نے کہا, میں جس کو تعارف کرواؤں بیگ صاحب کا تو میں کہوں حضرت جو ہے نا یہ کتب ہیں. انہوں نے کہا یار کتب بڑی ہستی ہوتا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے ہم لوگ. وہاں سے پھر حضرت کی پوسٹنگ ہو گئی, کورس میں چلے گئے, میں وہاں رہا. جتنا عرصہ رہا تو حضرت سے بہت ساری چیزیں دنیا کی بھی بہت سیکھی. حضرت نہایت مؤدب تھے, جو مہمان آتا تھا اس کو باقاعدہ چھوڑنے کے لیے باہر دفتر سے جاتے تھے. اور حضرت بڑے قوی تھے, اکثر ہم جب اکٹھے نکلتے تھے تو حضرت جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ ہل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط جسم عطا فرمایا تھا. میں نے جب ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو پی ایم اے میں دیکھا کہ ایک نوجوان کیڈٹ جن کی کالی داڑھی ہے, مجھے یہ بہت اچھے لگے, حالانکہ کوئی واقفیت نہیں تھی کسی قسم کی اور اس زمانے میں داڑھی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. اور میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ان کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آئے گا. تو یہ فرنٹ رینک میں رہتے تھے. آرمی میں جو آدمی فرنٹ رینک میں رہتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہترین کیڈٹ ہے, کیونکہ میرے جیسا کیڈٹ جو 90 پوائنٹ کے ساتھ وہاں گیا ہو. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ بھائی کسی طرح سے وہ جو اسٹاف پریڈ کراتے ہیں ان کی نظر میں نہ آئے, کہ اس کا اور میرا ٹاکرا ہو گیا تو پھر کہیں گڑبڑ ہو جائے گی. ایک دن واقعی ہو گیا, اس نے کہا شاؤٹ آؤٹ یور نمبر. میں نے بڑی وہاں پنشمنٹ کھائی اکیڈمی کے اندر, کوئی نہ کوئی میری اس سے غلطی ہوتی تھی. شام کو میری پریڈ, यानी शुक्र है मैं पास आउट हो गया, अभी भी रहती थी वो मेरी पनिशमेंट्स। तो वो उसने मुझे कहा शाउट आउट योर नंबर, तो मैंने अपना नंबर जो है ना वो शाउट किया ना, तो मैंने उसे कहा कि 4250। उसने कलम जेब में रख ली, उसने कहा साहब अपने लिए कमीशन लेना है। उसके बाद फिर मुझे किसी स्टाफ ने छेड़ा नहीं, उन्होंने कहा भाई ये मुश्किल काम हो जाए। बहरहाल मैंने पहली दफ़ा जो हजरत से मुलाकात हुई थी वो एकेडमी में हुई, वहाँ मैंने इनसे कोई मुलक हाथ नहीं मिलाया, बस दूर से देखा था। तो हमारी किस्मत के 3 महीने के बाद हमारी पासिंग आउट हो गई, मैं भी उसी छावनी में चला गया मलीर कैंट में। जाना था मुझे कराची कैंट में, तो मुझे लोगों ने कहा आप मलीर कैंट चले जाएं। मैं मलीर कैंट गया तो वहाँ हजरत से मुलाकात हुई। फिर मैं जब अपने हेडक्वार्टर में गया तो उन्होंने मुझे अटैच कर दिया कि आप कंपनी का काम सीखें, और इस तरह से हजरत और मैं इकट्ठे रहे और इनकी शख्सियत का एक मुझ पर असर हो गया। अब उसके बाद हजरत जब चले गए तो कई और तब्दीलियां हमें आईं। फिर हजरत रिसालपुर में थे तो मुझे ये कोर्स करके चले गए, फिर दोबारा इनकी पोस्टिंग हुई रिसालपुर में, तो मैं रिसालपुर कोर्स करने के लिए गया हुआ था, तो मैं हजरत को अक्सर मिलने जाता था। उस वक्त हजरत जो थे हल्के में आ चुके थे, तो हजरत मुझे बताएं कि इस तरह से लताइफ होते हैं, इस तरह से आगे, तो मैं एक कान से सुनूं दूसरे कान से निकल जाएं, अभी वो नहीं था। खैर जब हजरत ने 2-3 दफ़ा कहा तो मैं जिक्र के लिए जाता था, लेकिन जिक्र में मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बड़े जोश से करता था, लेकिन ये नहीं करता था कि भाई ये मैं कर रहा हूँ तो मेरा क्लब जारी हो जाएगा। फिर क्लब जारी होने के बाद क्या हजरत ने ना मुझे लताइफ भी करवा दिए, कोई हफ्ते 10 दिन में मेरे मुराकबात भी करवा दिए, और मुझे उनकी भी कोई समझ नहीं थी। मैंने कहा मुराकबात हो गया, लेकिन मुझे उस ज़माने में अनवारात बहुत नज़र आते थे। उसके बाद फिर जब अनवारात की तरफ तवज्जो ही नहीं गई, वो कैसे गई कैसे नहीं गई कि हजरत उन्हीं दिनों में बड़े हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ लाए, तो चंद साथी थे। हजरत जब वहाँ बेग साहब वहाँ थे तो हम 3-4 अफसर थे, एक एयरफोर्स के अफसर थे, वो अब्दाल होके वफात पा गए, शुरू में उनकी वफात हो गई। आदि शाह साहब उनका नाम था, बड़े जोशीले थे, हर मेस में ये वो जाके ना वो अपनी तबलीग करते थे। दूसरे एक लेफ्टिनेंट थे
अपने हल्के में,
नहीं वो बाहर भी बड़े, और एयरफोर्स के अफसरों को वो उन्होंने बड़ी करनी, और एयरफोर्स के अफसर उनसे बड़े मुतासर थे।
हल्के
क्या, हाँ अजय जी के शागिर्द थे, लेकिन उस कंटोनमेंट में हम 5-6 अफसर थे टोटल, 2 सार्जेंट थे, और वो दोनों मेरे ख्याल एक तो जो है अब बीमार थे, आते रहते थे लाहौर में, काफ़ी अरसे से मैंने उनको नहीं देखा, मैं भी लाहौर फौत हो गया बेचारे, और एक उनका काफ़ी अरसे से फिर ताल्लुक ही ना रहा। तो ये 5-6 आदमी थे। अब जब हजरत तशरीफ लाए तो हजरत ने अपने दोस्तों को भी बताया जो कोर्स उधर रहते थे, वो भी आए। तो अब हजरत को जो मैंने देखा तो एक अजीब सी कैफियत, मैं ये बात अर्ज कर दूं कि मुझे शेर बड़े याद थे ना, बहुत शेर याद थे। अभी मैं शेर याद करने की कोशिश कर दूं तो शेर भूल जाता है। मुझे बांगे दरा पूरी याद थी, बाले जिब्राइल के बहुत सारे, जिब्रील के बहुत सारे शेर याद थे, प्याम मशरक के, फारसी उर्दू के शेरों का मजमूआ था जो मैंने याद किया हुआ था। तो मैंने ना ऐसी बात की, हजरत से हजरत फरमा रहे थे कोई चीज़, तो मैंने पूछ लिया अपने महबूब शायर के बारे में, तो हजरत ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब के बाद फिर मुझे तौफीक नहीं हुई जब तक हजरत जिंदा रहे कि कोई सवाल पूछो, लेकिन उसके बाद जो जवाब आया तो मुझ पे जो रिक्कत आ रही हुई मैं फिर रोता रहा। हजरत रात रहे या 2 रात, उसके बाद हजरत काजी साहब जिनका सुबह हजरत ने जिक्र किया था वो भी हजरत के साथ थे। उस जमाने में इतनी रेल पेल पैसे की भी नहीं थी, गाड़ियां मोटरें भी नहीं थी, कारें भी नहीं थी, और बस चलती थी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की। नौशहरा आए तो मैं हजरत के साथ बैठा, मैं मुसलसल रोता रहा। अब वो سچی بات ہے مجھے نا حضرت سے ایک عشق ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی، اور یہ محبت سچی بات ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ایک نقطہ عرض کر دوں، یہ محبت شیخ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر کوئی لاکھ چاہے کہ میں اپنے شیخ سے محبت کروں تو وہ نہیں کر سکتا جب تک شیخ اس سے محبت نہ کرے. با ایسی نظر پڑی شیخ کی کہ میں سب کچھ بھول گیا. اس سے پہلے حضرت بیگ صاحب نے بڑی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے، کہ میرے مجازی معشوق جو ہے نا میرے دل سے نکل جائے، لیکن وہ حضرت کی ایک نظر تھی کہ سب کچھ نکل. اب میں
اب وہ انڈیا سے پہلے
یہ 1969 کی بات ہے، 1969 کی بات. تو میں نے حضرت کیا نا کہ اس وقت ہم 5-6 ساتھی تھے جو حضرت کے ساتھ لگے. حضرت سے جو محبت ہوئی، میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا، میں روتا رہا. گاڑی کافی دیر انتظار کیا، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اس نے پشاور سے آنا تھا. اب جب حضرت جائیں گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں دھاڑے مار مار، اور مجھے دنیا میں نا جو کوئی سب سے پیاری ہستی نظر آئی نا وہ میرے شیخ. ہم جب کبھی ہم ادھر آئے جو رات کے روز آتے تھے، یہ جگہ چٹیل میدان تھی، اس شہر کے اندر نہ کوئی سبزی ملتی تھی، نہ دودھ ملتا تھا، نہ گوشت ملتا تھا. حضرت جب مہمان آنے ہوتے تھے تو گوشت منگواتے تھے میاں والی سے، دودھ جو تھا نا پاؤڈر کا استعمال کرتے تھے، اور چائے کی پتی وغیرہ جو ہے. لیکن حضرت کی گھر والے، ہماری والدہ صاحبہ، آٹا، اب ساتھیوں نے آنا ہے، اندازہ ہوتا تھا کتنے ساتھی آئے. اماں جی دن میں دانے صاف کرتی تھی تاکہ ان کے اندر سے کوئی دوسری چیز نہ ہو گندم کے علاوہ. رات کو وہ آٹا پیستی تھی اماں جی. اماں جی رات کو آٹا پیستی تھیں، اور اماں جی کی بیٹی. اور پھر صبح حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کے گھر میں حضرت کی رشتہ دار آتی تھیں، بھائی آپ ان سے آٹا گوندھوا لیں. پھر صبح اٹھ کے اماں جی نے آٹا گوندھنا، پھر حضرت نے کہنا کہ یہ پکوا لیں ان سے. تو اماں جی کی اس وقت صحت بڑی اچھی تھی، اماں جی فرمایا نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کرنا. دانے صاف کیے، اس کو چکی میں پیسا رات کو، پھر گوندھا، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے دیا. اور وہ اس کھانے کا ٹیسٹ اب بھی آتا ہے یاد، کہ وہ کیا کھانا تھا جب حضرت کی زندگی میں ہم یہاں آتے تھے، کہ ایک مشکل سے حضرت کے گھر پہنچنا. پھر یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو جنت آپ سمجھ، حضرت کا گھر آپ نے دیکھا ہے. حضرت بڑے ذمہ دار تھے اس علاقے کی، اور یہ جس زمین میں آپ بیٹھے ہیں یہ 2500 کنال کا رقبہ حضرت جی کا ہے. اور اس سے پہلے بھی حضرت کی 400-500 کنال زمین اس سائڈ پہ تھی. برانی علاقے میں، میں خود بھی برانی علاقے کا ہوں، جس شخص کی 300 کنال زمین ہونا وہ بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. اور حضرت حکمت بھی کرتے تھے، تمام صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. لیکن حکمت کیا ہوتی تھی کہ ایک پوڑی دی تو دو آنے اس کی قیمت ہوتی تھی. اور حضرت کو شوق تھا کتابیں خریدنے کا. کتاب لبنان سے چھپی، حضرت کے کتب خانے میں موجود. دلی میں چھپی، حضرت کے کتب خانے میں موجود. ایران میں چھپی، حضرت کے کتب خانے میں موجود. اور کتابیں جمع کرنے کا ہی نہیں شوق تھا بلکہ پڑھنے کا شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ حضرت کی جب آخری علالت تھی نا، اس میں جا کے آپ کا مطالعہ کم ہوا. ورنہ حضرت کے تین کام میں نے دیکھے ہیں، یا حضرت مطالعہ کر رہے ہیں، یا حضرت درس دے رہے ہیں اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، یا پھر حضرت جو ہے نا وہ توجہ دے رہے ہیں. اور چوتھا کام یہ تھا کہ جو اس سے بچ جاتا تھا وہ تسبیحات میں، لیکن اپنے شاگردوں کو تسبیحات میں نہیں لگایا، ان کو صرف یہ بتایا کہ یہ کریں صبح و شام باقاعدگی سے، اور ذکر جار میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ حضرت جی کا وہ کام تھا. خود حضرت جی تسبیحات پڑھتے تھے اور حضرت جی چارپائی پہ کھردری سی چارپائی ہوتی تھی, حضرت اس کے اوپر کوئی چادر نہیں بچھاتے تھے, کوئی سرہانا نہیں ہوتا تھا, حضرت اس طرح سے ٹیک لگا دے. بیری کا درخت تھا, اس کا بہت بڑی شاخ تھی جس کے اوپر نہ آ کے مہمان بیٹھ جاتے تھے. اب حضرت کی علمیت, حضرت اس علاقے میں حضرت اپنے نام کے ساتھ مولوی بھی نہیں, مولوی لکھتے تھے صرف, مولانا نہیں لکھتے تھے, مفتی نہیں لکھتے تھے, مفسر نہیں لکھتے تھے, محدث نہیں لکھتے تھے. لیکن اس علاقے میں بڑی خرافات تھی. یہ جو علاقہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں نا, اس میں بڑی بدعات تھیں, بڑی خرافات تھیں اور کئی مذاہب نکلے, اور یہاں زیادہ تر کیسز جو تھے نا وہ نکاح کے اوپر نکاح کر دیا جاتا تھا. لوگ اغوا کر کے لے جاتے تھے, وہ نکاح والی عورت تھی, پھر جا کے نکاح کر لیا. حضرت چونکہ خود بڑے ذمہ دار تھے اور آپ کا ایک بڑا اثر تھا, لوگ جانتے تھے آپ کو, تو پھر جو بات حضرت فرما دیتے وہی ہوتا تھا. مفتی تھے, تو میں نے ایک بات لمبی ہو جائے گی اور رات قلیل ہے. میں بہت عرصے بعد خانیوال میں کسی کام کروا رہا تھا اس علاقے میں, تو وہاں میں شام کو نہ نماز پڑھنے کے لیے جب دن میں اپنے کاموں شاموں سے فارغ ہو کے آتا تھا, تو وہاں میں ریلوے کی ایک مسجد تھی سول آبادی میں, وہاں میں جا کے نماز پڑھتا تھا. وہ جو مولوی صاحب تھے نا مجھے بڑے اچھے لگے, ان مختصر سی قرات کرتے تھے اور صبح وہ درس قرآن کا دیتے تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ایک آیت پڑھتے تھے اور کوئی چار پانچ منٹ صرف بتاتے تھے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے نہ کوئی سمندر جو ہے نا وہ کوزے میں بند کر دی. بڑی محبت ہو گئی مجھے ان سے, میں ان کے پاس آتا جاتا رہا. انہوں نے ایک دن خود ہی پوچھ لیا کہ میں نے اپنا تعارف نہیں کرا, جانا نماز پڑھنی واپس آ جانا. اور یہ میرا سوشل ایکشن جو تھا نا, جب سے حضرت بیگ صاحب سے ملا تو یہ پھر کم ہو گیا تھا. ورنہ ہوٹل میں جانا, ادھر سے ملنا, تقریریں کرنی, یہ کرنا وہ کرنا, لوگوں کو ایسے امپریس کرنا, پھر میں نے نا یہ سوشل ریلیشنز کم کر دی. اب میں مسجد میں جاؤں واپس آ جاؤں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں, میں نے اپنا تعارف کروایا, بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا میرا فلاں آستی سے تعلق ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے, ان کے ایک شاگرد ہیں, ان کو میں ملا ہوں. انہوں نے میرے بردر ان لا کو بھرتی کرایا تھا خطیب, وہ نائب صوبہ دار ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. حضرت بیگ صاحب اکاڑا چھونی میں ہوتے تھے, تو ان کے بہنوئی کو انہوں نے بھرتی کرایا تھا خطیب. تو میں نے کہا یہ تو سب کچھ جانتے ہیں. کہتے ہیں میں صاحب آپ کے جو ہے نا حضرت وہ علماء کے حلقہ میں مفسر قرآن کے طور پہ جانے جاتے ہیں. جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے اس خطے میں بہت کم لوگوں کا ایسا ملا. مفسر قرآن بھی تھے اور حدیث جب آپ پڑھنے گئے آپ نے علم اسلاف کے طریقے پہ حاصل کیا, کسی مدرسے میں نہیں گئے. آپ کو جب میرے اپنے گاؤں میں بھی ایک مولوی صاحب تھے جن سے ابتدائی کتابیں حضرت نے پڑھی. حضرت کو پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ فلاں فان میں فلاں جگہ کوئی صاحب رہتے ہیں, تو حضرت پیدل گئے. اس زمانے میں گاڑیاں موٹریں نہیں ہوتی تھیں, بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر تک, پھر تیسرے شہر تک, پھر اس طرح پہنچتے تھے. اور وہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تو ابھی بھی ریموٹ میں نظر آتا ہے, اب لوگوں کے پاس پیسہ آگے ہے. حضرت نے اس طرح سے نا اپنا علم حاصل کی. آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک علم کا خزانہ تھے. جب حضرت سیدنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میاں والی تشریف لائے, انہوں نے جب حضرت سے بات چیت کی تو حضرت کے علم سے بڑے ان کو خوشی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ مولانا یہ وقت اب سند کا آ گیا, آپ جا کے سند لے کے. تو حضرت پھر دیوبند تشریف لے گئے, کسی وجہ سے دیوبند بند تھا, تو پھر آپ مسجد امینیہ میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس, مرحوم کے پاس تشریف لے گئے. وہاں آپ نے پھر دورہ حدیث کیا. اس سے پہلے آپ نے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب, رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی آپ نے، ان کے پاس بھی گئے، وہاں بھی دورہ حدیث کیا. لیکن جب مسجد امینیہ میں گئے تو حضرت کا لباس سادہ، مدرسہ امینیہ، مدرسہ امینیہ، تو حضرت کا لباس بالکل سادہ، انتہائی سادہ خوراک تھی اور انتہائی سادہ بات چیت تھی. لیکن جب حدیث کے اوپر آپ استدلال فرماتے تھے نا، تو مفتی صاحب اپنا قلم منہ میں ڈالے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ آپ نے فن کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت میں تو اس علاقے کے رہنے والا ہوں جہاں جوتا بھی صحیح نہیں پہننا آتا. اللہ نے آپ کو ظاہری علوم سے بھی بہت بہت وافر عطا فرمایا تھا. ایسا آپ جب بات کرتے تھے تو جو علماء تھے وہ اس بات کو اس طرح سے سنتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ آخری ہے. حتیٰ کہ جب پاکستان بنا تو جماعت اسلامی کے نے کہا، امیر جماعت اسلامی نے، کہ آپ ڈسٹرکٹ میاں والی کے امیر بن جائیں، ہم آپ کو 500 روپے تنخواہ بھی اور کوارٹر بھی دیں گے. تو پھر آپ نے توقف کیا، آپ نے مشائخ سے پوچھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی ایک جماعت میں، اور اللہ کے فضل سے یہ جماعت جو ہے نا، میرے حضرت کی جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، وہ اب بیگ صاحب نے پوری کر دی. اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس بیماری کے ساتھ، اس کمزوری کے ساتھ، ہمارے میرے روکنے کے باوجود میں نے کہا حضرت اب آپ چھوڑیں. اب میں زور تو نہیں دے سکتا تھا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ کے شیخ بھی ہیں، آپ ان سے عرض کریں کہ اب نہ جائیں. تو میں نے کہا حضرت اب آپ اپنے صحت کا خیال فرمایا، یہ زندگی جو ہے نا اس کا کیا بھروسہ ہے. حضرت جب پہلی دفعہ جا رہے تھے کینیڈا تو ہم ایئرپورٹ پہ انہیں چھوڑنے گئے، میں نے کہا حضرت یہ سارے جہاز میں سب ڈالر کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک واحد ہستی ہے جو اللہ کے نام کے لیے جا رہے ہیں. پھر کینیڈا میں ایک بہت اچھی جماعت بن گئی، امریکہ میں بن گئی، ابو ظہبی میں بن گئی، شارجہ میں بن گئی، قطر میں بن گئی، سعودی عربیہ میں بن گئی، انگلینڈ میں بن گئی. اور آپ کو سچی بات بتاؤں، سوائے اسرائیل اور روس کے دنیا کے ہر کونے میں ساتھی موجود، حتیٰ کہ فرانس میں بھی ہیں. کسی وقت حضرت فرانس میں بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ، میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے زوف کو قوت میں بدل دے. سب آمین کہیں. الہی ان کے زوف کو قوت میں بدل دے. اب بات کہیں اور چلی گئی تھی، میں ذرا حضرت سے اجازت لے کے، جب شیخ کا تذکرہ آتا ہے نا، سچی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ رات لمبی ہو جائے، حضرت بھی اجازت دے. ایک محبت کی بات ہے نا، جس نے کسی سے پیار کیا ہو نا، پھر اس کے خط کو بار بار پڑھتا ہے، کونے میں جا کے پڑھتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے. مجھے اپنے شیخ جو ہے نا، جب کبھی گھر میں بھی یاد آ جاتے ہیں نا، قسم اس ذات کی میں پھر زاروں قطار روتا ہوں. میں لیکن آپ لوگوں کی طرح لائق نہیں ہوں، میں نالائق آدمی تھا اور میں نے خواہش بھی نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی مراقبات سے آگے کوئی چیز ملے. میرے بعد لوگ آئے، لیکن مجھ میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے، حسد نہیں. میں جب کسی ساتھی کو دیکھتا ہوں نا کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے تو مجھے خوشی بےحد ہوتی. چاہے وہ بنگال سے آئے، چاہے وہ انڈیا سے آئے، چاہے وہ کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، میں اس کو جانوں نہ جانوں مجھے خوشی بےحد ہوتی ہے کہ اللہ یہ میرے حضرت کی جماعت کا آدمی. لیکن مجھے بالکل اس کا خیال، میرے بعد لوگ آئے انہوں نے کہا جی میں چوتھے عرش پہ، کسی نے کہا فلاں آپ کے در، میں نے کہا بابا ہم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. میری انتہا یہ تھی، میری ابتدا یہی تھی کہ میں نے حضرت کو جب دیکھا میں نے کہا بس یہی کافی. اب حضرت کے پاس میں جب بھی آؤں نا تو میں رو دھو کے چلا جاؤں. اور بیگ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے نا مجھے، بھائی تو بھائی کا دشمن ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بچوں کی طرح رکھا. اور اب جب یہ چلے گئے بنگال میں اور وہ قید ہو گئے، اب میں جب بھی حضرت کے پاس آؤں نا تو تو میں نے کبھی کوئی بات نہیں حضرت سے کی. حضرت سے لوگ پوچھتے تھے, وہ سن سنا کے ہم بات یاد کر لیتے تھے, کچھ یاد رہ گئی ہیں, اب حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. مجھے لکھنے کا شوق نہیں ہے, سرکاری کام کرنے کا بڑا شوق ہے. بڑی اچھی انگریزی اللہ کے فضل سے لکھتا ہوں اور بڑی اچھی بات چیت پریزنٹیشن کرتا ہوں, لیکن یہ ایک حجاب ہے کہ یہ میں کبھی نہیں لکھتا. حضرت نے بڑا فرمایا ہے, لیکن بس وہ جو کچھ میرے حافظے میں ہے, اب وہ اللہ کے فضل سے زبیر صاحب نے جمع کر لیا ہے, شاید کسی وقت وہ صفحہ کرتاس پہ بھی آ جائے. تو حضرت کے پاس آنا, تو رات کو جب سونے لگتے تھے نا حضرت, تو حضرت نے کہنا ادھر ہی لیٹ جاؤ. حضرت اپنے کمرے میں مجھے لٹا لیتے اور آپ دو سرانے رکھتے تھے حضرت, ایک سرانہ نکال کے مجھے دے دیتے. میں نے آج تک, یہ تو خوشی صاحب کی برکت سے میں کبھی کوئی چادر وادر لے آؤں, ادروائز میں کبھی کوئی بستر نہیں لاتا. حضرت کے کمرے میں جانا اور میں خراٹے بڑے بھرتا تھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ایک دفعہ بہت سخت بارش ہوئی, حضرت بڑے کمرے سے نکل کے چھوٹے کمرے میں چلے گئے, تو حضرت نے فرمایا چارپائی کے نیچے آ جائے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ فخر ہے کہ بیگ صاحب کے بعد اور ایک اور ساتھی ہیں جنہیں حضرت نے یہ, میں حضرت کے بنا, وہ چارپائی کے نیچے اور رات گزاری اس طرح سے. اور لیکن حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خراٹے بھرتے ہیں. اب حضرت کی خدمت میں بڑے لوگ آتے تھے, بڑی دنیا آئی, تو ان کے واقعات اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی. لیکن ایک واقعہ نا, اب وہ چونکہ مسجد کا مدرسے کا واقعہ جہاں ہم رہتے تھے, جا کے وہاں نوکیلے پتھر تھے. اب یہ تو آپ کے لیے حضرت بیگ صاحب مدرسۃ العالی نے ماشاء اللہ فرش بنا دیا, یہ خانقاہ بن گئی. دنیا میں ایسی خانقاہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, اور ایک ہی ولی اللہ گزرے ہیں جن کی خانقاہ میں 10,000 آدمی ایک وقت میں ہوتے تھے, پوری امت میں. اور پھر اتنی کثیر جماعت جو ہے نا, کسی اور ولی اللہ کو نصیب نہیں ہوئی. ساتھی ہوں گے, کسی کے پاس 4 تھے, 10 تھے, 20 تھے, 100, لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا, یہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اور پھر ایسے بھی نہیں کہ سارے جب اڑتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ کبوتروں کی ڈار جا رہی ہے برزخ میں, بلکہ برزخ والے پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا اس زمانے میں یہ لوگ کیسے اڑ اڑ کے کہاں جا رہے ہیں. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نا اکثر حضرت اپنے آواز میں نا ان کو بہت یاد کرتے, ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے. اور آپ علماء, آپ جانتے ہیں کہ قرآن بھی نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے, جو 3-4 صفحوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ ایک محبوب اور لاڈلے نبی تھے جن کا ذکر بار بار کیا. آپ کو بتائیں نا کہ یہ محبت جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. بس اللہ تعالیٰ نے محبت کی اپنے نبیوں سے, حضرت موسیٰ کریم اللہ سے میرے اللہ کو بے حد محبت تھی. اور حضرت موسیٰ کریم اللہ کا واقعہ حضرت اکثر اپنی تقریروں میں, اپنے بیانات میں کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت اپنے واقعہ بیان فرما رہے تھے, تو مفتی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, نہایت خوبصورت آدمی تھے اور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. حضرت بیگ صاحب سے انہیں بڑی محبت تھی, ان کے پاس حضرت کی زندگی کے بعد بھی تشریف لائے اور حضرت سے اجازت لے کے میرے گھر بھی آئے. تو ہماری چھوٹی سی بچی تھی, وہ کہتی میرے 4 بابا جی ہیں. ایک تو میرے ابا جی اس وقت زندہ تھے, پھر قاضی صاحب زندہ تھے, دوسرے بابا جی, پھر بابا عبد القادر قادر بخش صاحب جو یہاں دفن ہے, تیسرے چوتھے مفتی صاحب. یہ 4 بابا جی تھے ہمارے بچوں کے. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے. اور بڑی ہستیاں تھیں یہ حضرت کے. تو آپ نے مفتی صاحب کو کہا, ذرا اب دیکھے نا کہ کیسے کوتور پہ گئے. اب وہ واقعہ جو ہے نا, میں شاید صحیح بیان نہ کر سکوں. اور پھر کس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو پانی بن گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اس انوارات اور تجلیات میں گئے, تو وہ جو سارا واقعہ بیان کیا نا حضرت نے, تو سچی بات ہے نا, وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے نا آئے نکل گئے. ایک ایسی سٹنگ میں حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کیا, کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے صدیق ہیں امت میں, آپ نے دین کی خاطر بڑی سختیاں برداشت کی، اور مختلف خلفاء نے جو اس وقت بادشاہ تھے انہوں نے آپ کو بڑی سزائیں دی. آپ کے واقعات پڑھ کے نا آدمی میں ہمت نہیں ہوتی کہ پھر دوسرا صفحہ پڑھے، پھر دوسری سٹنگ میں آپ دوسرا صفحہ پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ہمت دی تھی، کتنی قوت عطا فرمائی تھی. مسئلہ خلق قرآن پہ نا آپ ڈٹ گئے تھے. آپ ایک دفعہ آپ کو حکومت کے جو اعمال تھے وہ پکڑ کے نا لے جا رہے تھے کہ آپ کو خلیفہ نے بلایا. رستے میں ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکو جو تھا نا اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں بھی کٹا ہوا تھا، اور وہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھا اور اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں میں ڈاکو ہوں، برا کام ہے، لیکن میں سزا کے باوجود بھی باز نہیں آیا، آپ حق کے لیے بول رہے ہیں آپ ڈٹ جائیں. اور حضرت آخری وقت تک اس ڈاکو کا نام لے کے نا دعا کرتے تھے، یا اللہ تو اس کے حال پہ، مجھے ابھی اس کا ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بھی اب آپ کے جماعت میں ہیں، وہ ڈاکو بھی. وہ جناب ڈاکو کا جو ہے نا حضرت نے بڑی اس کے نام لے لے کے آخری وقت تک دعا کریں، تو بچے نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کون ہے، پھر آپ نے واقعہ بتایا کہ اس نے یہ ہمارے لیے یہ اعزاز و اکرام کیا. اب جب یہ واقعہ پیش ہوا تو حضرت نے مفتی صاحب کو کہا کہ ذرا ڈاکو کی قبر کی طرف دھیان دیں، حضرت یہ بات غور سے سن لیں آپ، کہ یہ حضرت مفتی صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب ذرا ڈاکو کی قبر کی طرف غور کریں. تو مفتی صاحب نے کہا حضرت وہاں سے تو آگ کی شعلے نکل رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ اچھا اب توجہ کی، جب توجہ کی تو وہ آگ چھٹنی شروع ہو گئی، پھر آپ نے اس ڈاکو کو لطائف کروائے، پھر مراقبات کروائے، اس سے اوپر بھی کچھ کرایا، یہ اب مجھے صحیح یاد نہیں، اس لیے مراقبات تک میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جب وہ ڈاکو ہوش میں آ گیا، اب محبت دیکھیں، یہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں. پھر اس ڈاکو سے پوچھا کہ دیکھا آپ نے ہمارے شیخ کی کرامت، اس نے کہا یہ آپ کے شیخ کی کرامت نہیں، یہ میرے شیخ کی کرامت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے. وہ ڈاکو انشاءاللہ جب جائیں گے نا آپ لوگ جنت میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، وہاں اس سے ملاقات ہوگی. یہ تو ایک واقعہ بتایا، ایک واقعہ جس کے لیے میری زبان گوارا نہیں کرتی، وہ حضرت شاہ صاحب سے آپ سن لینا، وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس لیے میرے زبان بہت، میرا منہ چھوٹا ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ہاں ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں، یہ صرف آپ کو اس لیے کہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ میرے جیسا کمینہ آدمی، میرے جیسا حقیر آدمی، اس پر آپ کی کیا توجہ تھی کہ میری چارپائی کے نیچے لیٹ جائیں. کہاں وہ اور کہاں میں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک پہاڑ کے سامنے ایک رائی پڑی ہو، اتنی بڑی ہستی، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی ساتھی آتا تھا اس پر آپ کی توجہ. وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں اب آتا ہوں نا، جب اپنے گھر سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے حضرت کے گھر تک، میں حضرت اکثر ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ قسم خدا کی میں ڈرتا ہوں کہ میں اب جاؤں گا نا تو حضرت آج فرمائیں گے کہ اندر نہ آنا. ہر آدمی کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو حضرت اس طرح ملتے ہیں جیسے میں واحد ولی اللہ ہوں اس پوری جماعت کے اندر جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. یہ آپ کی کرامات میں سے ہے. لوگ جو نہیں آئے نا سلسلے میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت بیگ صاحب کو ملنا ایسا ہی ہے، پھر وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے. جس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ سے بات کر لی، وہ پھر انہی کا ہو گیا، اور یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی اگر آپ چھوڑ گئے. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک یہاں کے بہت بڑے نواب تھے، وہ ہمارے گورنر بھی رہ چکے تھے، ان کا واقعہ میں پورا نہیں بتاتا. جب ان کے ساتھ برزخی کیفیت ہوئی نا تو آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو ایک دفعہ دیکھا تھا. حضرت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شخص کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے نا، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی جوہر جو تھا نا، اس جوہر کو پھر ضرور جو ہے فائدہ پہنچاتے تھے. یہ جب ساتھی آتے ہیں نا تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سنگریزے ہیں، یہ سنگریزے ہیں، ان میں سے کوئی اگر ایک بھی ہیرا نکل آیا تو ان سب سنگریزوں کو ساتھ لے جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں جو ادھر لگ گیا نا اور جڑا رہا، لیکن جڑنے کے بارے میں مجھے معاف کرنا، میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سبق دیا ہے نا اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اب آپ سے ڈر لگتا ہے، ورنہ وہ ایک قاری صاحب تھے ہمارے ساتھ، خطیب تھے، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ہم جب ذکر کرتے تھے تو وہ ایسا ایسا کر رہے تھے تو میں نے بے ادبی کی اور ان کو ایک مکہ بھی لگا دیا۔ میں نے کہا حضرت یہ عجیب آدمی ہے کہ بھائی ادھر اللہ اللہ ہو رہی ہے اور یہ ساری مار رہے ہیں، اس کا سانس نہیں نکل رہا۔ وہ جناب اگلی دن نہیں آئے، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے، تو حضرت نے فرمایا کہ چلیں پتہ کریں، میں اس وقت کپتان تھا، کہ چلیں ان کا پتہ کرتے ہیں۔ ان کے گھر گئے، مسجد کے قریب ان کا کوارٹر تھا، تو مولوی صاحب ملے، حضرت نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے نہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہاں مار پڑتی ہے۔ جی
حضرت،
یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں، حضرت بیگ صاحب کی۔ یہ جب حضرت ذکر کروا رہے تھے نا، سائیں ذکر ایسے ہوتا تھا، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ چھوٹی سی جو مسجد تھی ایسے لگتا تھا یہ اڑ جائے گی۔ پانچ چھ سات ساتھی ہوتے تھے اور ایسا ذکر ہوتا تھا کہ جیسے کوئی طوفان آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نکلتے تھے تو یہ جو پیالے آپ نے پانی کے دیکھے ہیں، ان سے ڈھائی گنا بڑے پیالے ہوتے تھے جو ایک ایک آدمی پی جاتا تھا۔ وہ اس کا حضرت کی جوانی کا زمانہ بھی تھا، بڑے حضرت جی بھی زندہ تھے، اور جناب وہ جو کیفیات تھی، اب ایسا دل کرتا تھا، میں ابھی جب کہتا ہوں نا آپ لوگوں سے کہ رات کو جب سوئیں تو صبح کے ذکر کا آپ کو انتظار ہو، صبح ذکر کریں تو شام کا، وہ واقعی وہ وقت تھا۔ پھر ہم ذکر کرنے کے بعد تہجد کے لیے آ رہے ہوتے تھے، پھر تہجد کے ذکر کے لیے، پھر ساتھیوں کو بھی بتانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر شام کے ذکر کے لیے جوک در جوک آتے تھے۔ یہ جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لطائف جو ہے نا قوت کے ساتھ کریں۔ اور میرا اپنا ایک مسلک ہے کہ پورے کا پورا تصوف جو ہے نا وہ لطائف میں، جس نے لطائف چھوڑ دیے وہ مقامات اگر اس کے بہت ہی بلند ہیں پھر بھی گر جائے گا۔ اگر کوئی منصب بھی ملے ہیں اور اس نے لطائف چھوڑ دیے تو منصب بھی گیا۔ پوری کی پوری ولایت جو ہے ان لطائف کے اندر، یہ سینہ منور تو سب کچھ، جس دن یہ ٹھنڈے پڑ گئے پھر ہو سکتا ہے آپ کو کرانے والا ہی کوئی نہ ہو۔ اس لیے یہ وقت ہے، اس وقت کو جو ہے نا امر بنا لے۔ جب میں ساتھیوں کو دیتا ہوں نا، ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم بڑا غصہ آتا ہے کہ یا عقل میں، آج صبح بیٹھا ہوا تھا تو ایک ساتھی میرے ساتھ، میں بعد میں آیا بیٹھا ہوا، اب میں زور لگاتا ہوں تو آگے سے کوئی ریسپانس نہیں آتی، تو جب ذکر ختم کیا میں نے انہیں کہا کہ یار تو پتھر بن کے بیٹھا ہوا تھا، کبھی ایک سانس تو نکال لیتا۔ اس نے کہا جی میرا سانس نکلتا نہیں۔ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کچھ کرائیں، پھر سمجھائیں، آپ کو سانس نکلے گا۔ یہ سانس نکالیں، سر مارنا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک وہ ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آٹا گوندھنے کے لیے عورت اپنا زور دیتی ہے بازوؤں پہ، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا سانس نکلے، سانس کی کوشش کریں۔ آپ کوشش نہیں کرتے، یہ یہاں تو 20 منٹ چونکہ پوری دنیا یہاں بیٹھی ہوتی ہے، آپ اپنے وقت میں بھی کریں اور پھر کسی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ سچی بات ہے، میں آپ کو ببانگے دوہل کہتا ہوں، جب آپ کا یہ سینہ منور نہیں ہوگا، آپ صحیح طریقے سے لطائف نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں۔ اگر آپ نے لطائف کر لی ہیں، آپ ہمالیہ کی چوٹی پہ ہیں یا بحر الکاہل کے آپ تہ میں ہیں، آپ کو انشاءاللہ ان کے تعلق کی وجہ سے فیض ملتا رہے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ سلسلہ ہے، اس میں قبر بھی جو ہے وہ حجاب نہیں، اس میں دریا بھی کوئی حجاب نہیں، اس میں پہاڑ بھی کوئی حجاب نہیں، اس میں فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں، بشرطے کہ آپ کرنے والے ہوں اور تار جوڑیں۔ اور تار جوڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب اکیلے میں آپ کر رہے ہوں، آپ کے اندر ایک ذوق ہونا چاہیے، جب یہ ذوق ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ آپ اپنے قلب کو وہاں بیٹھے ہوئے مدراس سے حضرت کے قلب کے ساتھ جوڑیں اور آپ شروع کریں۔ اور پھر دیکھی. اور میں تین چیزیں بتا دوں جو میں نے اپنے بڑے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سیکھی. آپ فرماتے تھے کہ ذکر کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں, بند ہو گئیں, زبان تعلق کے ساتھ لگ گئی, اور تیسرا توجہ اللہ. آپ دو کام کرتے ہیں, تیسرا نہیں کرتے. آپ توجہ اللہ کریں تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں اڑ جاؤں اور میں اپنے اللہ کا نام, اور اتنی محبت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ کہ میں آپ کے ساتھ کوئی غرور کے طور پہ, میں جب گھر کرتا ہوں نا تو میری بیوی نا آ کے اٹھاتی ہے, کہتی ہے کہ اب سورج نکل آئے, اب آپ نے جب دفتر بھی جانا ہے ناشتہ کر لیں. یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی اور کام بھی کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ایسی محبت جوڑنی, خدا کی قسم جب ایسی محبت آپ کو ہو جائے گی نا تو آپ سارے ایسے لگیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اشش کریں, آپ کو دیکھنے سے لوگ آ جائیں گے. میں تھا کشمیر گلگت میں تھا, میں بالکل اناڑی آدمی تھا, میری داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی تھی. میں ذکر کرتا تھا اکیلا, ایک میں ذکر کر رہا تھا تو ہمارے جو یونٹ کا ایک کابلر تھا وہ آ گیا, وہ وہیں کے علاقے تھا, کہتا حضرت مجھے بھی بتائیں. پھر اس کے بعد وہ جو دوسرے پورٹر تھے وہ آ گئے. پھر ایک دن ایک نوجوان لڑکا آ گیا, اس نے کہیں سنا وہ بھی آ گیا, اس نے بھی, حالانکہ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. یہ زبانی جو بات آپ سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ آئے دور سے, حضرت آپ کو واقعات سناتے ہیں تالیف قلب کے لیے, ورنہ ہمارے یہاں بیانات کی کوئی نہیں, نہ تقریر نہ تحریر, یہ صرف جو ہے نا ہارٹ ٹو ہارٹ, یہ قلب کا ہے. قلب جو ہے مل جائے پھر آپ کا سارا کچھ. حضرت آپ نے مجھے کہنا نہیں تھا, یہ تھوڑا سا ٹائم آپ دیں, میں دو چار واقعات اور سنا کے باقی آخری دن حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں سناؤں گا. ایک دو واقعات بس سنا کے آپ. تو وہ جناب جی حضرت کس کے آپ چلے جائیں مولوی صاحب,
جائیں گے آپ واقعہ سنا دیں گے.
اچھا تو وہ حضرت سن جائیں جلدی جلدی میں. وہ جوان جو آیا نا بہت خوبصورت جوان تھا ماشاء اللہ, تو کچھ دن ذکر کرتا رہا, پھر بیچ میں نہیں آیا, وہ غائب ہو گیا. پھر آیا, میں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے, کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر میرے شیخ رہتے ہیں, میں ان کی خدمت میں گیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ایک کپتان صاحب ہیں, ان کے بھی ایک شیخ ہیں اور وہ اس طرح سے اللہ اللہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے وہاں روک لیا, کہتے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کرو. میں نے وہ وزن کیا ہے, ان کا شیخ بہت بھاری ہے. میں نے جب آ کے نا حضرت جی کو واقعہ سنایا, حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت کوئی نیک آدمی ہے, ورنہ کوئی پیر دوسرے پیر کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. لیکن ہمارے حضرت میں کوئی وہ بڑائی والا عنصر نہیں تھا. اب میں اور باتیں بتانا چاہتا تھا آپ, چونکہ حضرت کی طبیعت میں بھی تھکے ہوئے بھی ہیں, اور مولوی سلیمان صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی جانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور بات بتا دوں, کیونکہ پھر حضرت آئیں گے, حضرت شاہ صاحب اللہ کرے وہ یہاں بیٹھے ہوں, ان کی موجودگی میں اب حضرت کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت کی جو طبیعت ہے یہ محبت والی ہے. یہ جب غصے میں بھی آتے ہیں نا اس میں سے بھی محبت پھوٹ رہی ہوتی ہے. لیکن حضرت شاہ صاحب جب تشریف لائیں گے نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, لیکن ان کے اندر ایک جلال ہے, اور ایسا جلال ہے. حضرت مجھے ایک دن پاس بٹھا لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ مرغا نہیں مرنے لگتا تو اس کو موڑا آ جاتا ہے. میں نے کہا ابھی میں مر جاؤں گا. جو ان کی توجہ ہوتی ہے, ان کے سامنے آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اور ایک دو دفعہ میں گیا ان کے پاس تو حضرت نے بات چیت شروع کی تو میری آنکھیں بند ہونے لگ گئیں. پھر میں نے کہا حضرت فرمائیں گے کہ بھائی یہ اچھا ملنے کے لیے آئے کہ ہم. پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ بیگ صاحب کے پاس جاتے ہیں, ہم بھی آپ پہ توجہ کرتے ہیں. اور مجھے ٹیلی فون کرنے کا بہت کم ہی موقع ملا ہے ان سے بات حضرت سے کرنے کا, لیکن میں آپ کو قسمیہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب بھی کوشش کی کہ میں حضرت کو ٹیلی فون کروں, ٹیلی فون اٹھایا نہیں ملا, ایسے لگا کہ کوئی کرنٹ لگ گیا. اتنی بڑی ہستی ہیں. میرے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وسیع سینہ عطا فرمایا. اللہ کرے کل تشریف لے آئیں, آپ ان کی زیارت کریں, لیکن اس طرح سے نہ کریں جیسے حضرت بیگ صاحب کی آپ زیارت کے لیے آتے ہیں. وہ جب پہلے دن آ جائیں تو کوئی بھی آدمی نہ ملے, جب حضرت کی طبیعت بحال ہو جائے تو آپ ان کو صرف دیکھ لیں، وہ پرانے پیروں کی طرح سے ہیں، مشائخ جیسے تھے اور نفاست پسند ہیں حد درجے کے، نہایت نفیس ہیں، نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو حضرت بیگ صاحب پھر کہتے ہیں کہ اب رات بہت بیت گئی ہے، تب حضرت بند کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.